اتوار 3 دسمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ چابہار میں ایران اور بھارت کے اشتراک سے بننے والی شہید بہشتی بندرگاہ کا آج افتتاح ہوا۔ ایک تجزیہ کار نے اسے بھارت کے لیے اسٹریٹجک تبدیلی قرار دیتے ہوئے کہا،
یہ اپنے آپ میں ایک نیا رستہ ہندوستان کو ملتا ہے، تو اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹینس ہے وہ کہیں زیادہ ہے، کمرشل تو ہے اس کے ساتھ ساتھ۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے آج چابہار بندرگاہ کا افتتاح کیا۔ چابہار کی بندرگاہ کے ذریعے انڈیا پاکستان کے بغیر ہی افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ احوال سنیے سبا ناز سے۔
چابہار بندرگاہ پہ انڈیا کی جانب سے $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ سن 2018 کے اختتام تک بندرگاہ مکمل طور پر فعال ہو جائے گی۔ چابہار بندرگاہ کے افتتاح کے موقع پر بھارت، قطر، پاکستان اور افغانستان سمیت کئی ممالک کے وفود بھی موجود تھے۔ ایران کے جنوب مشرقی علاقے چابہار میں بندرگاہ کے افتتاح کے موقع پر ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ چابہار بندرگاہ خطے کے ممالک میں اتحاد کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری جانب چابہار کے قیام کا مقصد وہاں سے محض 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستانی بندرگاہ گوادر کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔
افغانستان کے صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں ایک خودکش حملے میں ایک بچے اور خاتون سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ احوال سنیے تہمینہ قریشی سے۔
ننگرہار کے گورنر کے ترجمان کے مطابق خودکش حملہ جلال آباد شہر کے مرکز میں واقع اسٹیڈیم کے نزدیک ہوا، جہاں اس وقت ایک حکومتی ریلی منعقد ہو رہی تھی۔ آج ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ جلال آباد میں سنیچر کے روز بھی ایک نجی ریڈیو اسٹیشن کو کار بم حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن کی جانب سے تنظیم پہ ہونے والی تنقید سے ناخوش ہیں۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے بجلی اویس لغاری کے مطابق پاکستان اس وقت طلب سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ 10% لاسز والے علاقوں میں اب محض 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔
1 کروڑ 50 لاکھ جو میٹر کے مالکان ہیں وہ آج رات 12 بجے کے بعد 0 لوڈ شیڈنگ پہ ہوں گے، اور یہ تمام صوبوں میں ہوگا۔ یہ صرف ایک صوبوں میں فیڈروں کی تعداد نہیں، بلکہ جہاں جہاں ہمارے لائن جی لاسز 10% سے کم ہیں، چاہے وہ دیہات ہو یا وہ شہری علاقے ہوں، آج کے ہمارے اس انسٹرکشنز کے بعد دیہات کی عوام کا اور شہر کی عوام کا فرق نہیں رہے گا۔
مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے میانمار کے دورے کے موقع پہ روہنگیا کی اصطلاح استعمال نہ کرنے کا دفاع کیا ہے۔ میانمار اور بنگلہ دیش کے دورے سے روم واپسی کے موقع پہ پوپ فرانسس نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اگر وہ اپنی تقریر میں روہنگیا کی اصطلاح استعمال کرتے تو بات چیت کے دروازے فوری بند ہو جاتے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ اس اصطلاح سے گریز کے باعث ہی وہ میانمار کے حکام کے ساتھ ہونے والی نجی ملاقاتوں میں روہنگیا افراد کی مشکلات پہ بات کرنے میں کامیاب رہے۔ امریکی صدر کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ شمالی کوریا کا مسئلہ حل کرنے کی دوڑ میں شامل ہے، اس سے پہلے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری مقاصد میں کامیاب ہو۔ ماجرا سنیے شمیلہ خان سے۔
کیلیفورنیا میں ایک دفاعی اجلاس کے موقع پر ایچ آر میک ماسٹر نے متنبہ کیا کہ شمالی کوریا کے ساتھ ممکنہ جنگ کے خطرے میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مسلح تصادم کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جن سے اس مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے۔ ایچ آر میک ماسٹر نے چین پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کے لیے تیل کی رسد مکمل طور پر بند کر دیں تاکہ پیونگ یانگ کے لیے فیول میزائل لانچ کرنا مشکل ہو جائے۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ جنگ کا خواہش مند ہے۔ شمالی کوریا نے متنبہ کیا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں جنگ کا سبب بن سکتی ہیں۔
شام میں اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ایران کو متنبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ایران کا شام میں فوجی اڈوں کی تعمیر کا مقصد اسرائیل کا خاتمہ ہے۔
So let me reiterate Israel's policy.
نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کی پالیسی ایک بار پھر دہراتا ہوں، ہم اس حکومت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے یہودی ریاست کو تباہ کر دے۔ ہم اس حکومت کو شام میں فوجی اڈے بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان دنوں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری ریاست کو ختم کر سکیں۔ یہ کہنا تھا اسرائیلی وزیراعظم کا۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامیوں سے لڑائی کے بعد شہر شہر پہ قبضہ دوبارہ کر لیا ہے۔ دونوں گروہوں کے درمیان گزشتہ 5 روز سے جاری لڑائی کے نتیجے میں اب تک درجنوں افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ یمن میں سعودی مخالف اتحاد سے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی علیحدگی کے بعد کیا جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے؟ اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیر بین کا بڑا موضوع جس میں ہم جائزہ لیں گے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کے علاقائی اقتصادیات پر اثرات اور اس کی عسکری اہمیت کا جائزہ بھی لیں گے، اور یہ کہ اس سلسلے میں پاکستان کو بھارت، ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کے اس منصوبے پر کس قسم کی تشویش ہو سکتی ہے۔ جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان میں واقع اس بندرگاہ کے پہلے مرحلے کا افتتاح ایران کے صدر حسن روحانی نے آج شام کیا۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے تہران میں صحافی زہرا زیدی سے بات کی تو انہوں نے بتایا۔
دیکھیے، ڈاکٹر حسن روحانی صاحب نے جو آج شہید بہشتی بندرگاہ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بندرگاہ اقتصادی حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہے اور اس کے لیے مثلا بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی مناسب قیمت پر ہمسایہ ممالک کو بھی مصنوعات اور اشیاء کی ترسیل ہو جائے گی اور ایران کے لیے بھی بہت آسانی ہے۔ اور انہوں نے اصل میں جو مطلب بات تھی کہ پہلے جو راستے جو ہیں سینٹرل ایشیا کے لیے وہ بہت آسان ہو گئے ہیں، کہ جیسے شمالی افغانستان کا مسئلہ تھا کہ شمالی افغانستان سے بھی ایک راستہ ہے جو سینٹرل ایشیا کو جاتا ہے، لیکن اگر وہاں جو مسائل ہیں سیکیورٹی وغیرہ کے اگر وہ رہے تو پھر ایران کے اندر سے بھی یہ راستہ جائے گا اور یہ بہت ہی کمرشلی اور اکنامیکلی دونوں ہی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے کہا ہے کہ اس میں اس نے چائنا وغیرہ کے لیے بھی، چین کے لیے کہا ہے کہ امید ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے اور ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہوگا۔
تو گویا یہ بھارت کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟
جی ہاں بالکل۔ دیکھیے 2003 سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، لیکن ہندوستان اتنا زیادہ امریکہ اور ان سب کے دباؤ میں تھا کہ وہ اس کو ٹالتا جا رہا تھا جبکہ اس کے لیے بہت مفید تھا، لیکن بہرحال گورنمنٹ کی اپنی پالیسی اور اپنی دوستیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ جیسے ہندوستان جو چیزیں ایران سے لیتا تھا، تیل وغیرہ، تو اس کے پیمنٹ میں بھی جو جیسے جاپان لیتا تھا، ساؤتھ کوریا، چائنا، یہ لوگ لیتے تھے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پیمنٹ کر دیتے تھے اور اس کی کوشش کرتے تھے، اور ہندوستان یہ کہہ کے کنارے ہو جایا کرتا تھا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ سارے بہانے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب سے یہ سی پیک کا جو قصہ ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور خیال یہ ہے کہ جیسے چین نے پچھلے جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا گوادر والا، اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور زیادہ اسے مفید بتایا جا رہا ہے۔
اچھا، جیسا کہ زہرا زیدی صاحبہ آپ نے کہا کہ اس میں ایک کمپٹیشن کی صورت ہے گوادر کے ساتھ،
جی،
تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کو تشویش ہوگی اس پر، تو ایران نے اور ایران اور پاکستان کے قریبی روابط رہے ہیں، تو ایران نے پاکستان کی تشویش دور کرنے کے لیے کوئی بات کی ہے، کچھ اقدامات کیے ہیں؟
دیکھیے، ایران ہمیشہ یہ یقین دلاتا رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں ریڈیو وغیرہ میں تھے، ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ پالیسیز میں ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھا جاتا تھا اور نرم ہاتھ رکھا جاتا تھا، لیکن جب بھی پاکستان کی طرف سے کوئی موقع آیا تو ایسی کوئی مروت دیکھنے میں نہیں آئی۔ یقیناً اس میں بھی ایران اس چیز کا خیال رکھے گا، لیکن اگر ہندوستان سے اپنے مقابلہ آرائی کی وجہ سے اگر پاکستان اپنے کو دور کر لیتا ہے یا دور کرنا چاہتا ہے تو پھر بات کچھ اور ہوگی، لیکن ایران کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے بلکہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو سکے۔
تہران سے یہ تھیں صحافی زہرا زیدی. اس سمندری راستے اور بندرگاہ کی بھارت کے لیے کیا اقتصادی اور عسکری اہمیت ہے؟ یہ سوال میں نے دلی میں ہارڈ نیوز میگزین کے ایڈیٹر سنجے کپور کے سامنے رکھا.
سب سے اہم بات جو چابہار کے ساتھ ہوئی ہے کہ لیے ہندوستان کے لیے ایک نیا راستہ ان کو دیتی ہے پاکستان کو بائی پاس کر کے افغانستان تک ٹریڈ کرنے کی, اور ساتھ ساتھ ایران میں جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور بن رہا ہے اس سے یورپ اور سینٹرل ایشیا جانے کا ایک نیا راستہ دیتی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے بننے کے بعد جو ہمارا جو رشتہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے جو راستہ بند ہو گیا تھا, اس کی بجائے ہمارے لیے ایک نیا راستہ کھلا ہے, تو اس لیے ہندوستان کے لیے بہت اہم بات.
اور اس وقت جو بندرگاہ کی گنجائش ہے کیا ہے, وہ کتنی ہے, کتنا سامان اتارا اور لادا جا سکتا ہے؟
یہ گوادر کے مقابلے اتنا گہرا نہیں ہے ابھی. اس کو جیسے جو شاہد بہشتی جو والا جو بندرگاہ ہندوستان کو دیا جا رہا ہے, اس کے اندر دو جٹی دی جائیں گی, اور اس کے اندر 16 میٹر اس کی گہرائی تھی, تو 18 میٹر اور اس کو گہرا کرا جا رہا ہے. تو اس میں 250,000 ٹنس تک ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ وہاں تک ہے نا سامان جا سکتا ہے, اس کو بڑھانے کی کوشش کری جا رہی ہے. تو اپنے آپ میں یہ ایک پروسیس ہے جو کہ دھیمے دھیمے, اور اس کو جو پورٹ کی جو سمبھاوناؤں ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں, وہ اس کو بڑھیں گی. پر یہ اپنے آپ میں ایک نیا راستہ, ایک نیا جو آؤٹ لیٹ ہے ہندوستان کو ملتا ہے, تو اس لیے اس کی جو اسٹریٹجک اور سامرک جو اس کا جو امپورٹینس ہے وہ کہیں زیادہ ہے, اور کمرشل تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ.
اچھا, اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ بھارت نے اس بندرگاہ کو, چابہار کی بندرگاہ کو, ایران کی نیشنل ریلوے لائن جو قومی ریلوے لائن ہے اس سے ملانے کے لیے ایک ریل لائن بچھانا تھی, اور اس میں کچھ دیر ہو رہی ہے اب, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے, سب سے بڑی جو بات ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز اور وہ تمام چیزیں تو لفٹ ہو گئی, پرنتو جو پیسہ ٹرانسفر کرا جاتا ہے اس کی پروسیس ابھی تک کھل نہیں پائی ہے. جو ودیشی بینک ہیں وہ ابھی بھی ہے نا ایران کے ساتھ ہے نا ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں پر ہندوستان جاپان کی مدد لینا چاہتا تھا یہ جو ریلوے لائن کو کرنے کے لیے, اس لیے انڈیا کی طرف سے کمٹمنٹ ہے. تو ابھی بھی جو پہلا شپمنٹ بھیجا, ویٹ کا جو شپمنٹ بھیجا, جب یہاں پر سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس کے ٹیلرسن صاحب آئے تھے, اس کے 2 دن کے بعد بھیجا, تو ایک ماحول یہ دکھ رہا تھا کہ نا امریکہ سے ہم لوگ کو کلیئرنس ملا ہے, جس کی وجہ سے ہم ویٹ کا شپمنٹ بھیجا ہے, اور جس طریقے سے چابہار ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو امریکہ کے اپروول سے ہوا ہے. تو اس کی میں نے تھوڑی تحقیقات کری, تو لگتا یہ ہے کہ ہندوستان اپنی بھی جو اسٹریٹجک اٹانمی یا انڈیپینڈنس دکھانا چاہتا ہے, تو اس کو لے کے وہ آگے بڑھ رہا.
اچھا, آپ نے کہا کہ اس بندرگاہ کے بننے سے انڈیا کو ایک نیا روٹ ملا ہے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک اپنا تجارتی مال لے جانے کے لیے, تو کیا پاکستان کے زمین کے ذریعے افغان کوریڈور کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟
دیکھیے, جو پاکستان کے تھرو جو افغان کوریڈور, دیکھیے کچھ سمے سے افغان اور پاکستان کے بیچ میں جو ٹریڈ ہے وہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے, اور افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ قزاقستان اور جو ایران وغیرہ کے اوپر کافی بڑھ رہی ہے. تو پاکستان میں اس طریقے کی بات چیت کافی سمے سے چل رہی تھی کہ کس طریقے سے افغانستان کے اوپر کے ساتھ ٹریڈ بڑھایا جائے, پر افغانستان کی سرکار بار بار یہ کہتی ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے نا, جو ٹریٹی ہے, جب تک اس کو ہندوستان کے کو انٹیگریٹ نہیں کرا جائے گا اس میں, جس سے کہ جتنا بھی رسد جا رہی ہے افغانستان سے وہ واگا بارڈر تک تو جاتی ہے, پر ہندوستانی گوڈز ہے نا واپس نہیں جاتی, تو خالی ٹرکیں واپس جاتی ہیں افغانستان. تو جب تک وہ رشتہ برقرار نہیں ہوگا تو افغانستان نئی جو ٹرانزٹ ٹریٹی جس پہ نیگوشیٹ کر رہا ہے اس سے بات چیت نہیں ہوگی. پچھلی بار ٹاک بھی ان لوگوں نے پوسٹ پون کر دی. تو کوریڈور تو زندہ ہے اگر افغانستان کی جو بات ہے کچھ حد تک پاکستان مان دے, پر چابہار کی جو پوری ایگزسٹنس ہے وہ اسی بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں رشتہ خراب رہا اور افغانستان ہندوستان کی بات سنتا ہے تو وہ کوریڈور رہے گا, پر اس کی جو اہمیت دھیمے دھیمے ختم ہو جائے گی. تو یہ پورا جو چابہار جو استعمال ہو رہا ہے, اس کی جو امپورٹنس ہے, وہ جو جغرافی کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان گوادر کی وجہ سے چین کی طرف زیادہ کھسک رہا ہے, اور جو ساؤتھ ایشیا کا جو پورا اس کا رشتہ تھا اس میں تھوڑا بہت جو گرماہٹ تھی وہ کم ہو رہی ہے.
تو سنجے کپور, یہ بتائیے کہ اس کی جو کاسٹ وائز یعنی لاگت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو روٹ مہنگا پڑے گا انڈیا کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی.
دیکھیے میری اس بار میں ایرانی سے بات ہوئی, یہ پورا پورا جو کنسائنمنٹ ہے ویٹ کا کانڈلا سے گیا یا چابہار تک دو دن میں, اور اس کے بعد چابہار سے زرانج اور پھر ہوتا وقت پہنچا آپ کے کابل 4.5 دن میں, تو وہ اپنے آپ میں تو ٹھیک مانا جاتا ہے. اس میں کہنے مطلب کہ کراچی دلی اگر کانڈلا سے کراچی جاتا تو چھوٹا پڑتا, پر وہ کئی سارے وہ جو روٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, اور افغانستان کو ایک نیا آپشن مل رہا ہے جو کہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنس کی کم ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑی بہت لاگت بڑھے گی, اس پر اس کے ساتھ پاسبلٹیز بہت ساری ہیں, کیونکہ ایک نیا پورا پورا جو اکانومی ہے ایک نئی جغرافی اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہی ہے, تو اگر یہ معاملہ چل بیٹھا تو اس کے کئی سارے کاسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بعد میں سیٹل ہو جائیں گے.
دلی سے یہ تھے جریدہ ہارڈ نیوز کے ایڈیٹر سنجے کپور. بھارت کے لیے اہمیت کی حامل اس بندرگاہ پر پاکستان کو کتنی تشویش ہے اور کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے پاکستانی فضائیہ کے سابق سربراہ اور تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر سے بات کی.
بالکل تشویش ہے, باضابطہ افتتاح تو آج ہوا ہے, مگر پچھلے دنوں آیا تھا کہ پہلی کھیپ گندم کی اور کچھ اور چیزوں کی آلریڈی چابہار کے ذریعے سے افغانستان پہنچ گئی ہے, تو مبصرین نے کہا تھا کہ اب تو افغانستان کی منحصر ہونا انحصار پاکستان پر, جو ہم کہتے تھے کہ کراچی کے تھرو اور واگا کے تھرو ہوگی ان کی ٹریڈ یا تجارت, وہ انحصار ختم ہو جائے گا کم ہوتے ہوتے, اور یہ نیچرلی تشویش ہے ہمیں, مگر بڑی تشویش یہ نہیں ہے, بڑی تشویش ہمیں گریٹ گیم کی ہے, کیونکہ گریٹ گیم جو کہ پچھلی صدی میں اور اس سے پچھلی صدی میں افغانستان تک کنٹینڈ تھی, وہ آپ گوادر اور چابہار اور ہمارے مین ہنٹر لینڈ میں آ گئی ہے, اور اس میں چین جو ہے وہ ہندوستان کو کنٹین کرنا چاہتا ہے, ہمیں استعمال کرتا ہے, امریکہ ہندوستان کو استعمال کر رہا ہے چین کو کنٹین کرنے کے لیے, اور ہم اس پنسر میں پھنس گئے ہیں جو کہ ایک بہت طرفوں سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے, جو کہ نظریاتی بھی ہے فوجی فی الحال نہیں ہے, تجارتی ضرور ہے, کہ اب ہندوستان جو ہے وہ ہمیں کنٹین کرنے کے لیے ایران کو استعمال کر رہا ہے.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ کسی طرح سے پاکستان, ایران, بھارت, افغانستان یہ سارے مل کے بجائے اس کے کہ گوادر کو اور کراچی کو چابہار کا مد مقابل سمجھا جائے اور ایک مخالف کردار کے طور پہ دیکھا جائے, اس میں معاونت کی کوشش کریں؟
جب تک دیکھیے, یاد رکھیے کہ جو یورپ ہے وہ تقریباً ایک دو صدی نہیں تو ایک صدی آپس میں لڑتے رہے اور مارتے رہے ایک دوسرے کو, پھر یک دم ان کو خیال آیا کہ نہیں اب یہ چیز دس ول ناٹ اسٹینڈ, اور پھر یورپ کو اثر نو ترتیب دیا گیا, اور آج فرانس, جرمنی اور برطانیہ, روس بھی بڑی حد تک اس میں شامل ہے کہ جنگ نہیں ہونے دینی ہم نے, اور ہم نے امن کے ساتھ رہنا, پھر نیٹو بن گئی, پھر یورپین یونین بن گئی, اگر ایک ساؤتھ ایشین یونین بن جائے کسی دن ہمیں عقل آ جائے تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا اور یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا ہمارے ہاں, لیکن جب تک ہمارے مایوپک بہت ہی خرد بینی کے ساتھ ہم اپنی قومی مفادات کو ترتیب دیں گے, جہاں پر کہ ہم ہر ایک کے لیے لوز, ہم اپنے لیے تو ون اور ہندوستان کے لیے لوز, ہندوستان ہمارے لیے کہتا ہے کہ لوز ہو ان کے لیے ون ہو, اسی طرح سے چین نے بہت سارے سبق سیکھ لیے مگر مکمل طور پر نہیں سیکھے, اسی طرح سے ایران سے, اور اب تو دیکھیے نا جو غضب ہونے والا ہے کہ ادھر سے محمد بن سلمان جو ہیں وہ شاید ایک مہینے میں لبنان کے ساتھ جنگ ہو جائے, پھر چھ مہینے میں اگر ایران کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ہم تو لا محالہ لپیٹے جائیں گے, اور لا محالہ انڈیا بھی لپیٹا جائے گا, وہ بھی بڑی حد تک ہماری طرح نہیں ہوگا مگر ہمیں ہماری طرح نہیں مارا جائے گا, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دیٹ وڈ بی دا بیسٹ سچویشن, یہ بہت بڑا خواب ہے جو کہ میرے خیال میں جو مستقبل قریب میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا, بیکاز ہماری بڑی مایوپک نیشنل انٹرسٹ ہیں خرد بین والی, بین الاقوامیت کو تو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا, تو تب تک نہیں ہو سکتا.
تو آپ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, معروضی حالات ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بندرگاہیں گوادر کی اور چابہار کی وہ ایک دوسرے کے مخالف کردار ادا کریں گی یا ایک دوسرے کی معاونت کریں گی کسی طرح سے؟
نہیں نہیں, معاونت کا فی الحال تو کہیں مستقبل قریب میں شائبہ بھی نہیں ہو سکتا, مخاصمت ہی ہوگی, مخالفت ہی ہوگی, اور اس میں زیادہ نقصان پاکستان کا ہوگا. جو خواب ہم گوادر کے تھرو دیکھ رہے ہیں, لگتا ہے کہ چاہ بہار اس سے پہلے اور زیادہ ٹیک آف کر جائے گی, بیکاز ہندوستان کی اکانومی بہت اچھی ہے. ہم گوادر کے لیے تو ڈیپینڈنٹ ہیں چین کے اوپر, وہ جب کریں گے سی پیک ہوگا, سب کچھ ہوگا, اور ہمارے ہاں جو شورش یا انسرجنسی جاری ہے, بغاوت جو جاری ہے بلوچستان میں, وہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. ہم سیکیورٹی آرمی بھی اگر 2000 جگہ پہ دے سکتی ہے, تو جو انسرجنٹس ہیں یا بغاوت باغی لوگ ہیں وہ 20 لاکھ جگہ پہ حملہ کر سکتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے, بہت بہت مسائل ہوں گے.
اچھا, چین جو ہے وہ بھی چابہار میں دلچسپی رکھتا ہے اور غالباً وہ سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے, تو اس میں پاکستان کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں پھر ایسی صورت میں, جبکہ ایک طرف وہ گوادر میں اس کی سرمایہ کاری ہے, دوسری طرف وہ چابہار میں بھی دلچسپی لے رہا ہے؟
ہم تو مطلب اگر یہ ہو رہا ہے تو وی آر واٹ دے سے بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. اگر چین بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور ایران اور انڈیا جو ہیں وہ ہمارے سی پیک میں نہیں شامل ہوتے, جو آپ خواب جس کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو بہت مسائل ہوں گے پھر, کہ چین ہمیں اس طرح سے استعمال کر لے گا, کیونکہ انہوں نے ہمیں 45-47-50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ جی 91% وہ لے جائیں گے اور باقی 9% ہمیں ملے گا گوادر سے. تو ہمارے لیے تو یہ پھر لوز لوز تو نہیں ہوگا, مگر ہمیں اس میں سے ایک تو اکنامک پائی میں سے حصہ بہت کم ملے گا, اور نمبر دو جیو اسٹریٹیجکس میں ہم جو معروضی حالات اور جغرافیائی اور سیاسیات ہیں اس میں تو ہم مار کھا جائیں گے پھر.
یہ تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر. اور اب چلتے ہیں مشرق وسطی, جہاں سعودی عرب نے یمن کے سابق صدر اور سعودی مخالف یمنی قوتوں کے اتحاد کے ایک اہم رہنما علی عبداللہ صالح کی اس پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے کہ سعودی عرب کی سرکردگی میں قائم اتحاد کے ساتھ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. ادھر اطلاعات کے مطابق دارالحکومت سنا پر قبضے کے لیے جنگ جاری ہے, جبکہ حوتی باغیوں نے عبداللہ صالح کے حامیوں سے ان علاقوں کا کنٹرول واپس لے لیا ہے جن پر مذاکرات کی پیشکش سے قبل وہ قابض تھے. یہ خبر بھی ہے کہ حوتی باغیوں نے ابوظہبی میں زیر تعمیر ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر میزائل داغا ہے, تاہم ابوظہبی نے اس کی تردید کی ہے. میں نے خطے کے امور کے ماہر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے پوچھا کہ کیا عبداللہ صالح کے سعودی عرب سے براہ راست بات کرنے کو سعودی عرب کی بڑی کامیابی سمجھا جائے؟
جی یہ بالکل سمجھا جائے گا, اور اسے آپ یوں اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ وہ عبداللہ صالح گزشتہ کئی سالوں سے, دیکھیے عبداللہ صالح اس بات کے ماہر ہیں, ان کی پوری تاریخ پوری ہسٹری اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے بہت سی جگہ اپنی چالیں تبدیل کی ہے, اپنے قبلے کو تبدیل کیا ہے. گزشتہ چند سالوں سے وہ حوثیوں کے ساتھ تھے, اور اتنے طویل عرصے تک ان کا ساتھ رہنا بذات خود ایک سوالیہ نشان رہا ہے کہ کیوں وہ ساتھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا رہا ہے کیونکہ سعودیوں کو ان پر اعتماد نہیں تھا, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ انہیں کچھ سگنلز ملے ہیں, اور ان سگنلز کے بعد انہوں نے یہ اپنی پالیسی میں ایک بڑی زبردست تبدیلی کی ہے, اور یہ اس بات کی نشاندہی ضرور کرتا ہے کہ شاید کہ یمن کا کھیل, یمن کا اونٹ اب کسی کروٹ بیٹھنے لگا ہے.
اچھا, تو اب حوثیوں کے لیے کیا آپشنز, کیا راستے ہیں, کیا وہ علی عبداللہ صالح کے بغیر بھی جنگ جاری رکھ سکیں گے؟
دیکھیے مشکل بہت ہوگی, یہ ممکن یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حوثی اپنی کوششیں ضرور کریں گے, اور یہ یمن میں جو کچھ واقعات گزشتہ ایک دو دنوں میں ہوئے ہیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے, لیکن یہ بہت کس حد تک وہ کامیاب ہو سکیں گے یہ مشکل ہے. جو کچھ انہوں نے اب تک حاصل کیا تھا وہ صرف اپنے بل بوتے پہ نہیں حاصل کیا تھا, بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ علی عبداللہ صالح کی جو انہیں مدد حاصل کی اس سے بھی ان تین کامیابیوں کا بڑا دخل تھا. مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ علی عبداللہ صالح کا جو یمن کی افواج ہے, دیکھیے وہ 20-25 سال تک یمن کے صدر رہے ہیں, ان کی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر بڑے گہرے اثرات ہیں, چنانچہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہیں مدد حاصل ہوتی رہی ہے اس کے کسی نہ کسی حصے سے. اور جو کچھ ہوتیوں نے اور علی عبداللہ صالح نے گزشتہ چند سالوں میں اگر یہ سعودی عرب کی پوری طاقت کو اور پوری الائنس کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب رہے ہیں, تو یہ صرف ہوتھیوں کی کامیابی نہیں تھی بلکہ علی عبداللہ صالح کا بھی اس میں عمل دخل تھا. اور اس کو ایک اور طریقے سے یوں دیکھیے کہ اگر آپ کو یاد ہو عمر, چند دنوں پہلے جب شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیا, تو اس انٹرویو میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یمن میں اتنے دنوں سے کوشش کر رہے ہیں, آپ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے. اور اس کا جواب جو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور غالباً اب اس کی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے, کہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ اب یہ چند دنوں کی بات ہے, یمن کا اونٹ اب ایک کروٹ بیٹھنے لگا ہے.
ٹورانٹو سے یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
ایڈلیڈ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایشی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا اختتام انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں ایک وکٹ پر 29 رنز کے ساتھ کیا. انگلینڈ کے مارک سٹون مین 18 کے سکور پر آؤٹ ہوئے. اسے قبل آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز 442 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی. آسٹریلیا کی جانب سے شان مارش نے 126 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی, جبکہ عثمان خواجہ نے نصف سینچری سکور کی. 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. ادھر دلی میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں انڈیا کی برتری ختم کرنے کے لیے سری لنکا کو 405 رنز درکار ہیں اور اس کے پاس 7 وکٹیں باقی ہیں. اینگلو میتھیوز نے نصف سینچری سکور کی, جبکہ پریرا 42 رنز پر آؤٹ ہوئے. ڈی سلوا 1 اور کرونا رتنے 0 پر پویلین لوٹ گئے. اس سے پہلے انڈیا نے اپنی پہلی اننگ 7 کھلاڑیوں پر ڈکلیئر کر دی تھی. انڈیا کا سکور 536 تھا, جس میں کپتان ویرات کوہلی کی ڈبل سینچری شامل ہے. ویرات کوہلی نے بطور کپتان اپنی 6ویں ڈبل سینچری مکمل کر لی. اس طرح وہ سب سے زیادہ ڈبل سینچریاں سکور کرنے والے عالمی کپتان بن گئے ہیں. ویلنگٹن میں کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کا اختتام. ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگ میں 214 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر کیا. کریگ بریتھ ویڈ 79 اور شیہوب 21 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے. انگلینڈ کے شہر یارک میں ہونے والے یو کے سنوکر چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن مارک سلبی کو ڈونلڈ سن کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. لوہبرو میں ہونے والے سیزن کے آخری ویل چیئر ٹینس ماسٹرز میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں برطانیہ کے عالمی نمبر 2 ہیوٹ نے گولڈن ریڈ کو 6-3 اور 6-2 سے شکست دے دی ہے. فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج مینچسٹر سٹی کا مقابلہ ویسٹ ہیم سے ہو رہا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سنا نازیہ گلزار سے. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے. تفصیل آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
ایرانی بندرگاہ چابہار کے پہلے مرحلے کا آج افتتاح کر دیا گیا۔ چابہار کی بندرگاہ کے ذریعے انڈیا کو افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک خودکش حملے میں ایک بچے اور خاتون سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے جنوبی کوریا کو اس کے جوہری عزائم کی وجہ سے امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامیوں سے لڑائی کے بعد شہر پہ دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ شامی کرد ملیشیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس اور امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کی مدد سے دیر الزور صوبے کے مشرقی حصے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے مابین کشیدگی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش ترک کر دے، جبکہ شمالی کوریا اس مطالبے اور اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کو جبر قرار دیتا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے پر مبنی تہمینہ قریشی کی رپورٹ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی شمالی کوریا کے مسئلے کو حل کرنے، یعنی شمالی کوریا کو جوہری ہتھیار کے حصول سے روکنے کی دوڑ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دن بدن شمالی کوریا کے ساتھ جنگ کا امکان بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔
امریکہ کو پوری دنیا میں سب سے بڑا اور فوری خطرہ شمالی کوریا کی جارحانہ حکومت اور کم جونگ ان کی لمبی رینج کے جوہری میزائل حاصل کرنے کی مسلسل کوشش سے ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنگ کے علاوہ بھی اور راستے ہیں، مگر ان پر عمل کرنے کے لیے وقت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کم جونگ ان جوہری ہتھیاروں کے حصول کے قریب اور قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔
ایچ آر میک ماسٹر نے چین سے اپیل کی کہ وہ شمالی کوریا کو تیل اور ایندھن کی رسائی پر مکمل پابندی لگا دے۔ ایسا کرنے سے ایچ آر میک ماسٹر کے مطابق شمالی کوریا کے لیے نیا میزائل لانچ کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی میزائل بغیر ایندھن کے لانچ نہیں ہو سکتا۔ 3 دن پہلے ہی شمالی کوریا نے نئے بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کیے تھے۔ یہ ہواسونگ 15 میزائل پہلے ٹیسٹ کیے جانے والے میزائلوں سے زیادہ طاقتور ہیں اور زیادہ لمبی پرواز کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کا پہلا ٹیسٹ اس سال ستمبر میں کیا تھا۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے امریکہ پر جنگ مسلط کرنے کا الزام لگایا ہے۔ شمالی کوریا کے دفتر خارجہ سے جاری ہونے والا بیان حکومتی ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ امریکہ عسکری کشیدگی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ شمالی کوریا کے مطابق منگل کو ٹیسٹ کیے جانے والے ہواسونگ 15 میزائل کی رینج 4,475 کلومیٹر ہے۔ ٹیسٹ کے دوران میزائل نے 950 کلومیٹر کی پرواز 53 منٹ میں طے کی۔ شمالی کوریا کے حکام کے مطابق یہ میزائل بآسانی امریکی حدود کے اندر وار کر سکتا ہے۔
یہ تھی تہمینہ قریشی۔ معذور افراد کے عالمی دن کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جسمانی طور پر معذور افراد کی بعض تنظیموں نے یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
آواز معذوران بلوچستان کے زیر اہتمام جسمانی طور پر معذور افراد نے دھرنا کوئٹہ پریس کلب کے باہر دیا۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے دھرنے کے شرکا اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔
حق دو، حق دو، حق دو، حق دو، حکومت بلوچستان ہمارے مسائل تسلیم کرو، تسلیم کرو۔
دھرنے کے شرکا کے مطابق عدم توجہی کے باعث بلوچستان میں معذور افراد قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جس کے باعث وہ عالمی یوم معذوران کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ سرکاری ملازمتوں میں معذوروں کے کوٹے پر عمل درآمد کا ہے۔ دھرنے میں شریک سید نصیب اللہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں معذور افراد کا کوٹا صرف اخبارات کے اشتہارات تک محدود ہے۔
تو اس میں صرف اخبار کے اشتہار تک محدود ہے، اس پر عمل درآمد ابھی تک 1% بھی نہیں ہوا ہے۔
سردی کے باوجود کوئٹہ پریس کلب کے باہر آواز معذوران کے زیر اہتمام گزشتہ 27 روز سے علامتی بھوکڑتالی کیمپ بھی قائم ہے۔ سید نصیب اللہ کہتے ہیں کہ دیگر ممالک میں معذور افراد کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔
یہاں پہ ہم لوگ 25-27 روز ڈیٹ نائٹ بیٹھے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہوا۔
آواز معذوران کے علاوہ انجمن معذوران بلوچستان کے زیر اہتمام بھی کوئٹہ شہر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
شاید آپ کو یاد ہو، لگ بھگ 2 برس پہلے لاہور میں ایک ماں 3 معصوم بچے لے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ ان بچوں کے گلے میں پڑے پلے کارڈز پہ لکھا تھا، غربت کے ہاتھوں مجبور، برائے فروخت۔ اس کے بعد کئی شہروں میں پریس کلب یا مصروف چوک پہ ہر چند روز بعد کوئی نہ کوئی مرد یا عورت اپنے بچوں کو ایسے ہی پلے کارڈز پہنا کے سڑک پہ لانے لگا۔ شروع شروع میں تو میڈیا نے اس اسٹوری کو کوریج بھی دی، کوریج بند ہوئی تو یہ بچے اور ان کے والدین بھی کہیں چلے گئے۔ بہت سی بسوں ویگنوں میں ایسے کردار بھی نظر آتے تھے جو سفر شروع ہوتے ہی مسافروں کی گود میں کارڈ پھینکنا شروع کر دیتے۔ ان پہ ایک ہی طرح کی عبارت درج ہوتی، میں یتیم ہوں، 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر والی کو ٹی بی ہے، ایک بچی معذور ہے، اللہ کے نام پہ کچھ امداد فرما دیجیے۔ کارڈ کے ایک کونے پہ باریک سا لکھا ہوتا، مدینہ پرنٹنگ پریس۔ کچھ عرصے میں مسافر جب ان مجبوروں لاچاروں کو پہچاننے لگتے تو یہ کسی اور روٹ کی بس یا ویگن پکڑ لیتے۔ اب یہ کارڈ ہولڈر خاصے نایاب ہو چکے ہیں۔ زمانے تک ایسے بھی کردار نظر آتے رہے کہ پرات میں چھولے بھرے ہیں اور سر پہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اچانک ٹھوکر لگنے سے گر پڑے یا چلتے چلتے گر کے بے ہوش ہو گئے، یا پھر یکدم مرگی کا دورہ پڑا اور سڑک پہ لیٹ کے تڑپنے لگے، چھولے زمین پہ بکھر گئے، 5-10 راہگیر جمع ہو گئے، کوئی پانی پلاتا، کوئی پیٹ سہلاتا، کوئی ترس کھا کے 100-200 تھما دیتا، اور تھوڑی دیر میں چھولے والا اٹھتا اور آہستہ آہستہ چل پڑتا۔ اگلے روز کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ کئی عورتیں یا مرد کسی ڈاکٹر کا نسخہ، دوا کا پیکٹ یا ایکس رے شیٹ لے کے چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گزرتے لوگ ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں، مگر اگلے روز پھر یہ مریض اسی جگہ اپنا طبی سامان اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے کچھ حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں، مگر لوگوں کی ہمدردی اور امداد حاصل کرنے کے یہ طریقے پیشاور حضرات اتنی تعداد میں نقل کرتے ہیں کہ اصل ضرورت مند نقلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ انسان ہی نہیں، کئی ریاستیں بھی اپنے مسائل، دکھ اور محرومیاں طرح طرح سے مارکیٹ کرتی ہیں تاکہ بغیر محنت کے ان حکمران طبقات کی روزی روٹی چلتی رہے جو اپنی قوم کو معذوری کے ریڑے پہ بٹھا کے دنیا بھر میں آواز لگانا قطعاً معیوب نہیں سمجھتے۔ آمدنی قرض کی شکل میں ہو کہ خیرات، بس آتی رہے۔ مگر جو بھی مال آتا ہے وہ ریڑا کھینچنے والا اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، ریڑے پہ بٹھائی قوم کو 2 وقت کی روٹی اور دلاسے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ چند ممالک نے ایک اور ٹیکنیک ایجاد کی ہے، وہ دھمکی کی بنیاد پہ امداد، خیرات اور قرض اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہمیں دہشت گرد کھا جائیں گے، اس کے بعد تمہاری باری ہے، پھر مت کہنا کہ بر وقت وارننگ نہیں دی۔ اگر تم نے ہمارا وظیفہ بند کیا تو بے روزگاری پھیلے گی اور مذہبی شدت پسند اس بے روزگار خام مال کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار پہ ووٹ یا بنا ووٹ قبضہ کر لیں گے، لہٰذا ہمیں ریاست چلاتے رہنے کے لیے پیسہ بھی دو اور اسلحہ بھی۔ یہ تم ہم پہ نہیں، خود پہ احسان کرو گے، خبردار جو کردار کشی کی۔ اگر تم نے یوں ہی ہاتھ روکے رکھا تو ہماری معیشت ڈوب جائے گی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور یہ خانہ جنگی صرف ہماری 4 دیواری تک ہی نہ رہے گی۔ اگر اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کے کسی پاگل گروہ یا فرد نے ریاست کو یرغمال بنا لیا تو سوچو ہمارے ایٹمی ہتھیار کس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جلدی سے جیب ڈھیلی کرو۔ آج 4-5 ارب ڈالر میں بھی کام چل جائے گا، کل کھربوں بھی خرچ کرو گے تو ہماری ریاست تحلیل ہونے کے بعد ارد گرد پھیلنے والی تباہی پہ قابو نہ پا سکو گے۔ کیا تم کروڑوں نئے پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ ہم نے آج تک اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا، بس تمہارے بھلے کے لیے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ مگر یہ تحکمانہ کارڈ بھی دیگر طریقوں کی طرح زیادہ دیر نہیں چلتا۔ خیراتی رفتہ رفتہ جاننے لگتے ہیں کہ واقعی ریاست ڈوب رہی ہے یا ڈوبنے کی اداکاری کر رہی ہے۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے ریڑے پہ بیٹھے معذور یا ریاست کو مرنے دے، کمینہ خود نہ بھوکو مر جائے گا۔
وسعت اللہ خان کی بات سے بات کے بعد سنتے ہیں آپ کے خطوں کے جواب پر مشتمل ہفتہ وار فیچر آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط جو میں نے چنا ہے یہ کئی ہفتوں سے ہمارے ٹیبل پر پڑا ہے اور آپ ہر دفعہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔
پر یہ خط کہاں ہے؟ پورا رجسٹر بھرا ہوا ہے بھائی نے، اب اتنا لمبا خط اگر شامل کر لیا تو بس اسی میں سارا وقت لگ جائے گا۔
تو ٹھیک ہے، میں اس کے خاص خاص پوائنٹس پڑھ دیتی ہوں، ورنہ یہاں پڑا پڑا تو یہ ایک تاریخ کی دستاویز بن جائے گا۔
اچھا، تو بسم اللہ کیجیے۔
مفصل خط ہمیں موصول ہوا ہے مراد پور سیال سے۔ مجیب الرحمان رحمانی لکھتے ہیں، مجھے آپ کی پرانی آوازوں میں یاور عباس، رضا علی آبدی، شفیع نقی جامی اور راشد اشرف پسند تھے۔ بات کی آوازوں میں پروین مرزا، شمیم پینسر، مہپارا صفدر اور ایلیا حیدر نے مجھے متاثر کیا، اور آپ کی تازہ آوازوں میں مجھے نادیہ سلیمان، فرحت جاوید، نازش سفر اور تابندہ کوکب کی آوازیں مسحور کر دیتی ہیں۔
دیکھیے حضور، یہ آوازیں آپ کو اطلاعات اور معلومات فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آپ کو مسحور کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ آوازوں کے سحر میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہمارا نشر کیا ہوا مواد آپ تک کیسے پہنچے گا؟
توجہ کانٹینٹس پر ہونی چاہیے، آواز پر نہیں۔ بہرحال رحمانی صاحب مزید لکھتے ہیں، ظہیر الدین بابر کی آواز اب بالکل سنائی نہیں دیتی اور جاوید سومرو بھی کم ہی سنائی دیتے ہیں۔
ظہیر الدین بابر تو اب بی بی سی میں نہیں ہیں جناب، اور جاوید سومرو چونکہ ٹیلی ویژن کا سیر بین بھی کرتے ہیں اس لیے ریڈیو پر وہ باقاعدگی سے ہر روز نہیں آ سکتے۔
رحمانی صاحب لکھتے ہیں، 25, 31, 41 اور 49 میٹر بینڈ پر اب آپ کی نشریات پہلے کی نسبت صاف سنائی دیتی ہیں، میڈیم ویو پر بھی اب آپ کی آواز صاف آتی ہے۔
حوصلہ افزائی کا شکریہ رحمانی صاحب۔
خط کے آخر میں رحمانی صاحب کا شکوہ ہے کہ سیکولر جمہوریت کا نعرہ لگانے والے بھارت میں متعصب لیڈروں نے جس طرح سیکولرزم کی دھجیاں بکھیری ہیں اس پر آپ نے کوئی پروگرام پیش نہیں کیا۔
بھارت کی سیاسی اور سماجی صورتحال اور مودی سرکار کی داخلہ اور خارجہ حکمت عملی پر ہمارے یہاں سے کئی رپورٹیں اور تبصرے نشر ہو چکے ہیں جناب، آپ شاید ہمارے پروگرام باقاعدگی سے نہیں سنتے، ورنہ شکیل اختر اور سہیل حلیم کی بھیجی ہوئی رپورٹیں تو یقیناً آپ کے ملاحظے میں آتی ہیں۔ اچھا زہا، آپ کسی اور خط کی بھی باری آئے گی یا؟
جی جی، اگلا خط ہے ضلع لسبیلا سے۔ ماسٹر عطا محمد لکھتے ہیں، کیا دن تھے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی صبح سویرے بستر میں لیٹے لیٹے دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں ہم تک پہنچ جایا کرتی تھیں، اب تو آپ نے اپنے صبح خیز دوستوں کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے۔ اور عارف، آگے فارسی کا ایک شعر لکھا ہے،
دکھائیے۔ اگر دور ہستم دلم دور نیست، فراموش کردم تو را خوب نیست۔ یہ میرا خیال ہے ان کا اپنا ہی شعر ہے، اور یہ خط ماسٹر جی نے دو بار لکھا ہوا ہے، یعنی خط پوسٹ کرنے کے ایک ہفتے کے بعد پھر اس کی ایک نقل روانہ کر دی ہے۔
یہ کام تو ہمارے سامنے اداس محمد عثمان کیا کرتے تھے، یعنی اپنے خط کی 10 فوٹو کاپیاں تیار کر لیتے اور ہر ہفتے ایک کاپی ڈاک میں ڈال دیتے،
اور 11ویں روز ایک شکایت نامہ ارسال کرتے کہ میں نے آپ کو 10 خطوط ارسال کیے اور آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔
لیکن ماسٹر عطا محمد کا خط تو پورا سن لیجیے۔
کیا کہتے ہیں؟
لکھتے ہیں، آپ خط کا جواب جس تاخیر سے دیتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑی تعداد میں سامعین کے خطوط پہنچتے ہیں۔ موبائل فون کی ایجاد اور پاکستان میں اس کا استعمال عام ہو جانے کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ اب خط و کتابت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن حیرت ہے کہ لوگ اب بھی کاغذ پر قلم گھسا کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں،
اور پھر اس کاغذ کو لپیٹ کر لفافے میں ڈالتے ہیں، اور ڈاک خانے سے ٹکٹ خرید کر اس پر چسپاں کرتے ہیں، اور لیٹر بکس میں ڈال کر کئی روز تک اس کے منزل مقصود پر پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں۔
ویسے 21ویں صدی میں بیٹھ کر یہ سب باتیں خواب جیسی لگتی ہیں۔
تو پھر ذرا چونک جائیے اس خواب سے، کیونکہ اگلا خط آپ کی راہ دیکھتا ہے۔
جی ہاں، یہ خط ہے لاہور سے ندیم کھاڑک صاحب کا۔ لکھتے ہیں، آپ کے کچھ اعلانات بالکل فالتو اور بے فائدہ ہوتے ہیں، مثلاً آج کل آپ میٹر بینڈ بتانے پر جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ کسی اچھے کام پر بھی صرف ہو سکتا ہے. سامعین کو فریکوینسی اور میٹر بینڈ سے کیا غرض ہے؟ انہیں آم کھانے ہیں یا پیڑ گننے ہیں؟
کھاڑک صاحب, آپ صرف آم کھانے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے, لیکن ایسے سامعین بھی تو ہیں جو پیڑ دیکھ کر آم کی مٹھاس کا اندازہ کر لیتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ اسی پیڑ کا آم میٹھا ہوگا جو سرسبز ہوگا اور جس کی نلائی کی گئی ہوگی اور جسے کھاد اور پانی وقت پہ مہیا کیا گیا ہوگا. ہماری آواز جن تکنیکی مرحلوں سے ہو کر آپ تک پہنچتی ہے ان کا علم حاصل کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے.
ابھی ہم نے رحمانی صاحب کا خط پڑھا تھا جو ہماری ہر فریکوینسی کی ڈسپشن پر تبصرہ کر رہے تھے. اور عارف, یہ اگلا خط ہے ضلع اٹک کے 3 ڈھوکوں سے, یعنی ڈھوک الف گل, ڈھوک گل آدم اور ڈھوک محمد شاہ. ان تینوں دیہاتی بستیوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہاں جلد از جلد بجلی پہنچائی جائے, کیونکہ اخراجات کا تخمینہ صرف 27 لاکھ روپے ہے, لیکن اس سے دیہاتیوں کو جو سہولت میسر ہوگی وہ انمول ہے.
اچھا, ایسی ہی ایک اپیل دیر بالا کے گاؤں مسلم باغ سے بھی ملی ہے, جس میں ساز محمد خان لکھتے ہیں, ہمارے علاقے میں 11 گاؤں آباد ہیں لیکن کسی میں بھی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. ہائی اسکول یا مڈل اسکول تو دور کی بات ہے, کوئی پرائمری اسکول تک موجود نہیں. ہمارے گاؤں کو ضلع کے دیگر علاقوں سے ملانے والا پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اتنی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے کہ لوگ اسے پل سرات کے نام سے یاد کرتے ہیں. آخر حکام کی مرمت پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ کسی بڑے حادثے کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟
اور تعلیمی و تدریسی مسائل کا ذکر چل رہا ہے تو سندھ کے ضلع نوشیرو فیروز سے موصول ہونے والا مٹھل حیدری چانڈیو کا یہ شکوہ بھی سن لیجئے کہ علاقے میں موجود بڑے زمینداروں اور وڈیروں نے سیاسی رشوت کے طور پر حکومت سے اسکولوں کے نام پر عمارتیں بنوا لی ہیں, لیکن وہاں بچوں کا کوئی وجود نہیں اور زمینداروں کی گائے, بھینس, بکری, گھوڑا, گدا وغیرہ ان عمارتوں کو اپنے استبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں,
جو ظاہر ہے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے.
سامعین, آپ بھی اپنے علاقے کا کوئی عوامی مسئلہ منظر عام پر لانا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے PO Box 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی,
اور خط لکھنے والوں سے درخواست ہے کہ کاغذ کے ایک طرف صاف ستھری لکھائی میں لکھیں اور خاص طور پہ اپنا نام بہت صاف ستھرا لکھیں اور ہو سکے تو انگریزی کے کیپٹل حروف میں اس کو دہرا بھی دیں. آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر ہم پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہا جواد اور عارف وغار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اعلان ملبوسات ڈیزائن کرنے والی پاکستانی فرم ہے جس نے فیشن کی دنیا میں تیزی سے اپنا مقام پیدا کر لیا ہے. سنتے ہیں اعلان کی کریٹو ڈائریکٹر خدیجہ سا سے فیفی ہارون کی گفتگو.
خدیجہ شاہ, ہمارے لندن کے اسٹوڈیو میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ. آپ لندن کیوں آئی ہوئی ہیں آج کل؟
UBS بینک نے مجھے انوائٹ کیا تھا, انہوں نے ایک اپنے انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے ایوننگ ہوسٹ کرنی تھی, اینڈ آئی واز اپروچڈ بائی آشنی, وہ ایک لندن بیسڈ انڈین ملٹائی برانڈ اسٹور کو اون کرتی ہیں اور ہیڈ کرتی ہیں.
جی جی.
اس کے بعد جو ہمارے ایکسپیٹس ہیں اور انڈینز بھی, پاکستانیز بھی, اور ان کا کافی انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی کنیکٹڈ رہتے ہیں ہمارے ساتھ.
دنیا بھی چھوٹی ہو گئی ایک طرح سے.
بالکل, کنیکٹڈ بہت رہتے ہیں بٹ ان کو اتنے موقع نہیں ملتے کہ وہ آ سکیں, دیکھ سکیں. سو ہم نے سوچا کہ ہم اگر ادھر آئے ہوئے ہیں تو اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ہم ایک ٹرنک شو کر لیں. تو
آپ کی پہلے سے یہاں کلائنٹل ہے؟
جو اسٹور میں آپ کو جس کا بتا رہی ہوں, بیسکلی ادھر انڈین ڈیزائنرز ہوتے ہیں, سبیا ساچی, منیش ملہوترا, انڈیا کے ٹاپ ڈیزائنرز, اینڈ وہ ہمیں بھی ادھر شو کیس کرتی ہیں. سو اعلان از شو کیس فرام پاکستان.
اور بھی پاکستانی ڈیزائنرز ہیں وہاں؟
نہیں, ابھی تک تو اعلان ہی ہے صرف. لندن میں بہت بڑی ایک انڈین کمیونٹی رہتی ہے.
جی جی بالکل, اینڈ کافی ویل ٹو ڈو بھی کمیونٹی ہے.
ان کو پاکستانی ڈیزائنرز کے بارے میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے. اور
آپ کی انڈین فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ؟
جی بالکل, ان فیکٹ بہت زیادہ. میری لون بھی انڈیا جاتی ہے, میں ریگولرلی برائڈلز بھی بناتی ہوں انڈین مارکیٹ کے لیے.
جب ہم پہلے بات کر رہے تھے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ایل ایس سی میں پڑھ چکی ہیں, فیشن تو نہیں سیکھ رہی تھی آپ؟
نہیں نہیں,
کیا پڑھ رہی تھی؟
انٹرنیشنل ریلیشنز.
انٹرنیشنل ریلیشنز, تو اب وہ کسٹمر ریلیشنز میں بدل گیا.
جی,
کپڑے آپ کے جو ہیں دے آر ایکسپینسو, 10 لاکھ اس رینج میں بھی آپ کے جوڑے جو برائڈل آپ کے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں. آپ کا نیچے جو رینج آتا ہے وہ تقریباً 6,000, میرا خیال آپ کے جو کیجول.
جی, دی اعلان ویتال لائن.
اس میں آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہیں؟
اعلان جیسے وہ ڈیولپ ہوا اور جیسے بڑھتا گیا تو وہ ایک لگژری اور ویری ایک ہائی اینڈ برانڈ کی طرف ڈیولپ ہوا. اور میرا اپنا پرسنلی انٹرسٹ بھی وہ بہت زیادہ تھا, بیکاز جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو شوق ہی بہت زیادہ ہے امبیلشمنٹ ٹیکنیکس کا اور کرافٹ کا اور یہ چیزیں.
ختیجہ, پیسے بھی تو اس سے زیادہ بنتے ہیں.
پیسے تو بہت سے لوگ آج کل بنا سکتے ہیں بہت سی چیزوں پہ, جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھیں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اور یہ
مانتی ہوں میں,
اس طرح کا کام کرنے میں پیسے لگتے بھی بہت زیادہ ہیں. تو ایک بہت ہی خوبصورت غرارے میں کہیں بار ایک فریم کے اوپر وہ غرارہ مہینے سے بھی زیادہ کے لیے لگا رہ سکتا ہے. اب آپ کرسٹلز وغیرہ یوز کرنا شروع کریں اور وہ
سواروسکی وغیرہ جو بہت یوز,
وہ ایک چھوٹا سا پیکٹ اگر آپ اصل کوالٹی کے کرسٹل کا خریدیں تو وہی ہزاروں روپے کا ہوتا ہے.
دور سے لڑکی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے
تو اس کی ڈیفینیٹلی کاسٹ اوپر.
یہ چمکتے ہوئے جوڑے جو ہیں آپ خود پہنتی ہیں؟
میں خود دلہن نہیں ہوں تو میں
ایک وقت پہ تھی, مگر نہیں, آپ کا پرسنل اسٹائل جو ہے,
جو آپ کا استھیرک ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنل ریفلیکشن ہی ہوتا ہے.
ویسے اس وقت جو آپ نے پہنا ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. آپ ایک سویٹ شرٹ میں ہیں وچ از ہارڈلی ہائی فیشن, مگر اٹس گاٹ این اینیمل امپریشن آن اٹ وچ از ویری مچ ان اسٹائل اینڈ ووگ رائٹ ناؤ. Is that real fur?
Ji, unfortunately I suppose it is, yes.
Unfortunately.
Yes, I don't want to offend anyone.
Nahin, magar aap apne kaam mein fur use karte?
Nahin
use karte.
Abhi tak to nahin.
Kyunki shayad Pakistan mein itni thand nahin hoti.
Pakistan mein ek to mausam bhi nahin hai fur wala. ادھر تو
کسی دلہن نے آپ سے نہیں کہا کہ فر کا غرارہ مجھے دے دیں؟
نہیں, ابھی تک نہیں, بٹ آج کل فر از ٹرینڈنگ.
ہاں,
ہماری جو ابھی لگژری پریٹ لائن آئی ہے اس میں ہم نے فر یوز کیا, بٹ وی یوزڈ فو فر.
اچھا,
ہم نے اصل نہیں کی. یہ آپ کسی کی سینسیبلٹیز پاکستان میں بھی یو نو
افینڈ نہیں کرنا چاہتے؟
افینڈ کسی کو نہیں کرنا چاہتے.
جب آپ دلہن بنی تھی
جی
کیا پہنا تھا؟
بنٹو کازمی, وہ میری بہت فیوریٹ.
اچھا, کیا پہنا, مطلب بنٹو کازمی کا کیا پہنا تھا آپ نے؟
ان کا جو ٹریڈیشنل سلویٹ ہے وہ غرارہ.
رنگ کیا تھا؟
شارٹ شرٹ, اور میرا غرارہ جو تھا وہ گولڈ تھا, میری شرٹ کریم تھی, اور میرا دوپٹہ تھا اسے بنٹو آپا بلاتی تھی دھانی.
تو ٹھیک ہے, مطلب لاہور کی مانی ہوئی ڈیزائنر ختیجہ شاہ کراچی آئیں اپنے شادی کے جوڑے کے لیے. اب اتنی لڑائی نہیں ہوتی کراچی لاہور کے درمیان, مگر ایک وقت تھا جب کراچی اور لاہور کی فیشن کی دنیا جو تھی وہ بالکل الگ الگ تھی.
انڈسٹری کے جو بگ وگز تھے ان کے بیچ میں تھوڑا سا کیا پتا کوئی پاور اسٹرگل چلا تھا. میں بہت کراچی جاتی ہوں, میرا اسٹور اپنا کھلنے والا ہے کراچی میں.
کب کھل رہا ہے آپ کا اسٹور؟
ان شاء اللہ, اب اٹس انڈر کنسٹرکشن دیز ڈیز آئی تھنک.
اب کوئی میگنم اوپس بن رہا ہے آپ کا, جیسے آپ کا ایک غرارہ بنتا ہے اسی طرح جب ہم وہاں پہنچیں گے تو سامنے وہاں
چاہوں گی تو میں
موٹیوس بھی ہوں گے دیوار پہ, لگے گا کہ نیا موہٹا پیلس بنا دیا ہے کراچی میں. یہ تو نہیں لگے گا.
آئی تھنک جو بھی چیز آپ بنائیں وہ آپ کی ریفلیکٹیو ہونی چاہیے آپ کے استھیٹک سے, اور آپ ایوری تھنگ اٹس اے نیریٹو, اٹس یور اسٹوری. آئی مین ایک ٹائم آئے گا جب لوگ پیچھے ہم کو دیکھیں گے آئی سپوز, اور ہم ہماری چیزوں کو ری انوینٹ کریں گے.
آپ تو لگ رہا ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ ٹائم آئے کہ آپ ہسٹری میں آئیکون بن جائے پوری.
کون نہیں چاہے گا کہ کام آپ کا اتنا اچھا ہو کہ آپ چلے بھی جائیں تو وہ لوگ اس کو پیچھے دیکھتے رہیں اور اس کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس سے انسپائر ہونے کی کوشش کریں. اس سے بہتر تو کچھ نہیں.
میں اس وقت امیجن کر رہی ہوں آپ کو کوئی رضیہ سلطان ٹائپ سچویشن میں.
رضیہ سلطانہ تو کافی ایک سٹرانگ خاتون تھیں.
ہاں, آپ سٹرانگ.
نہیں, میں بھی ہوں ماشاء اللہ سے.
پاسٹ کی تو باتیں ہو گئیں. سیفائر ایک برانڈ ہے جس کے ساتھ آپ رہ چکی ہیں, کام آپ نے کیا جو بڑا پاپولر ہوا, آپ نے چھوڑ دیا.
اٹ واز not as simple as that.
رنگ تو آپ بھریں گی نا, میں تو صرف میں نے اسکیچ کر دیا.
سیفائر ایک بہت میرا پیشنیٹ انڈیور تھا, مجھے بہت زیادہ اس سے لگاؤ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک چیز آپ شروع کریں اور اس کو گرو کریں اور اس کو کنسیپچولائز کریں تو اس سے بہت زیادہ میری وابستگی ہے اور آئی سپوز رہے گی بھی. ہم لوگوں کے تھوڑے سے ویژنس ور ناٹ الائنڈ اینی مور. ان کی ڈائریکشن جو تھی وہ بدل رہی تھی, میری ڈائریکشن کہیں اور جا رہی تھی.
اب ہم اویٹ کر رہے ہیں دا گرینڈ ریٹرن اینڈ ریونج آف خدیجہ شاہ.
ریونج
آن سیفائر؟
نہیں, میں سیفائر سے کیوں ریونج لوں گی.
اپنا خود کا برانڈ آپ لے آئیں ہائی اسٹریٹ میں,
انشاءاللہ کیا پتہ لے بھی آؤں.
ہاں دیکھیں نا, ہے نا کوئی جنگ تو ہے, مطلب دیکھیں رضیہ سلطانہ.
نہیں نہیں جنگ نہیں ہے, سیفائر میں نے بنایا ہے. سیفائر کی لٹرلی ہر اسٹور کی اینٹ اینٹ کے اندر آئی ایم ویسٹڈ ان اٹ. کیسے وہ اسٹورز بنے, ان کو کیسے
چنوا دیا گیا.
یو کانٹ گو اگینسٹ یور چائلڈ.
خدیجہ یہ تو بہت ہی دکھ بھری داستان ہے. آپ نے اسے شروع کیا تو اٹ واز ساؤنڈنگ لائک اے ڈیوورس, پھر اس کے بعد آپ نے بچہ کھو دیا, مطلب یہ
نہیں, ایسا نہیں ہے. سیفائر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, وہ اب ان کو آئی وش دیم آل دا لک ود دیئر فیوچر اینڈیورز. میرے لیے وہ پوائنٹ آ گیا کہ اب میں کچھ نیا کروں, اب میں اپنی ڈائریکشن بدلوں.
پلیز ایک ہائی اسٹریٹ برانڈ کر دیں کہ میں بھی آپ کے کپڑے افورڈ کر سکوں.
آپ میرے کپڑے ویسے بھی افورڈ کر سکتی ہیں,
میں کبھی نہیں خریدتی.
آپ خریدتی نہیں.
I'm a working woman. ہاں یہ 10 لاکھ والی چیزیں
اتنی زیادہ رینجز ہیں. مائی لان وچ ڈز سو ویل.
لان
ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے پوری گرمیاں چلانی ہے, اور اگر اس کی کوالٹی,
پاکستان میں تو گرمیاں 11 مہینے چل جاتی ہیں.
بالکل. اور اگر کوالٹی نہیں آپ کی اچھی ہوئے گی تو وہ تو آپ کو پہلے 2 مہینے میں پتہ لگ جائے گا, بیکاز آپ نے دھونی بھی ہے, پھر آپ نے دوبارہ پہننی ہے. تو اگر آپ کے کلرز بلیڈ ہو جاتے ہیں یا اگر آپ کا کپڑا چھج جاتا ہے, لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے. سو آئی تھنک اس کی وجہ سے اعلان از ویری پاپولر.
کراچی اور لاہور اسٹورز میں ایک ہی چیزیں ہوں گی یا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ٹیسٹ اور استھیٹکس میں فرق ہے؟
آئی تھنک جہاں تک اعلان کا سوال ہوتا ہے, آئی تھنک مائی کراچی کسٹمرز آر ناٹ ویری ڈفرینٹ. اول تو وہ کراچی سے آتے ہیں لاہور میرے اسٹوڈیو میں, اور آ کے وہ ادھر بھی وہی چیزیں دیکھتے ہیں اور انہیں کو آڈر کرتے ہیں. بیسکلی یہ میں کراچی میں کھول بھی اس لیے رہی ہوں بیکاز اب وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کام ادھر کے لوگوں کے, وہ ان کو بار بار آنا پڑتا تھا, ان کو فٹنگس کروانا, یہ ساری چیزیں اب تھوڑی سی پرابلمٹک ہو رہی ہیں.
مگر آپ ابھی آپ کو جانا پڑے گا کراچی اور لاہور کے بیچ تھوڑا بہت.
کراچی مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے, میں ویسے بھی کراچی بہت جاتی ہوں.
آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے فلموں کے لیے ملبوسات اور کاسٹیومز وغیرہ بنانے؟ کیونکہ کافی چند ڈیزائنرز آ گئے. میرا خیال ابھی پنجاب نہیں جاؤں گی میں دیپک پروانی نے پورا کیا تھا اور ان سکوپ بڑھ رہا ہے.
بالکل.
تو کچھ انٹرسٹ ہوگا آپ کا فلموں میں؟
میرا انٹرسٹ آئی سپوز لوگوں میں ہوتا ہے. اگر مجھے کوئی انسپائر کرے یا کوئی اسٹوری انسپائر کرے یا کوئی کیریکٹر انسپائر کرے تو بالکل آئی ووڈ لائک.
آپ کو کیا چیز انسپائر؟
ہم نے یہ بن روئے کے لیے مائرا کے وارڈروب کی تھی.
اچھا یہ مجھے پتا نہیں تھا, کہیں گوگل میں جگہ رہ گئی تھی تھوڑی سی. ہاں
سو بن روئی کے لیے ہم نے کی, اس کے ہم نے ڈرامہ سیریل کے لیے بھی بہت سے آؤٹ فٹس کیے تھے, مووی کے لیے بھی ارمینا کے اور مائرا دونوں کے برائڈلز کیے تھے. ابھی بھی کرنٹلی آئی تھنک کہ ایک نئی مووی ابھی جو کہ شروع نہیں ہوئی, بٹ وی آر ان ٹاکس ود دا ڈائریکٹر اینڈ پروڈکشن کمپنی جو بنوانا چاہ رہے ہیں اپنی. فار انسٹنس پنجاب نہیں جاؤں گی کا کیا پتا استھرک اعلان کا استھرک نہ ہو. سو اٹ ہیز ٹو فٹ.
حالانکہ اعلان پنجاب میں
ہے, بٹ تھوڑا سا سلائٹلی مور انڈرسٹیٹڈ ان دیٹ سینس دین پنجاب از بولڈ اور برائٹ اور کلرفل. سو کیا پتا وہ ادھر ہماری الائنمنٹ اتنی نہ ہو, بٹ جہاں بھی کہیں ہم الائن ہوں گے وی وڈ بی ڈوئنگ اٹ. اب کیونکہ انڈسٹری از ٹیکنگ آف اور ایک فارملائز بھی ہو رہی ہے, اس میں ٹریکشن بھی آ گئی ہے, بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, اٹس اے نیچرل فارم آف مارکیٹنگ آلموسٹ.
کوئی ایسے اسٹارز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گی؟
میں سارے اسٹارز کے ساتھ, آل دا اسٹارز ورک ود می, دے کم ٹو می. مائرا کے کپڑے بناتے ہیں, ماورا جو ہے اکثر آئی ہوتی ہیں ٹو یو نو فار ہر اپیئرنسز اور شوز وغیرہ. موویز کے علاوہ بھی تو سیلیبریٹیز یو نو بہت آگے پیچھے
کافی آپ کی کلائنٹ ہیں,
سو وہ بھی ہے. اور ارمینا, آل دیز گرلز, حریم, شی از بیوٹیفل. سو ان ساری لڑکیوں کے لیے وی تھنک آف لکس اینڈ وی ڈو دیم. پورا ایک مووی ایز اے پروجیکٹ نہیں لیا اپارٹ فرام بن روئے, بٹ وہ بھی اف لائک آئی سیڈ اگر وہ الائن ہوگا وہ بھی کریں گے.
میرا خیال دیپیکا پاڈوکون کو کہہ دیتے ہیں.
I would love to dress her. She's so beautiful.
اعلان کی کریٹو ڈائریکٹر خدیجہ شاہ بات کر رہی تھی ہماری ساتھی فیفی فارون سے. ان کا یہ انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی سن سکتے ہیں, جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں، تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز ملیں گی۔ سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، لندن اسٹوڈیوز میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق۔ سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
ایرانی بندرگاہ چابہار کے پہلے مرحلے کا آج افتتاح کر دیا گیا۔ چابہار کی بندرگاہ کے ذریعے انڈیا کو افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ امریکی صدر نے آج اپنی کئی ٹویٹس میں ایف بی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی ساکھ اس وقت جتنی خراب ہے تاریخ میں کبھی نہیں رہی۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک خودکش حملے میں ایک بچے اور خاتون سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامیوں سے لڑائی کے بعد شہر پہ دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ شامی کرد ملیشیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس اور امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کی مدد سے دیر الزور صوبے کے مشرقی حصے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔